علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو اگر آپ کو میری آواز اب صحیح کلیئر آ رہی ہے تو ذرا اوکے کر دیں. وائس اوکے ہے؟ ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ آج کا ہمارا سبق جو ہے توحید کے حوالے سے کچھ آگے چلے, پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ سفر میں ہوں اور گاؤں میں آیا ہوں تو میری جو ہے نا پھوپھی محترمہ ان کا کوئی حادثہ ہوا ہے, تو سب بھائیوں سے ایک تو دعا کی اپیل کرتا ہوں, تو دوسرا میں معذرت خواہ ہوں ذرا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں زیادہ نیٹ پہ بیٹھتا نہیں نا, تو آج بھائیوں کے کہنے سے ساتھ ٹیلی فون پر ساتھ رہنے سے کچھ سبق مل گیا. تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ برکت نازل فرمائے. تو توحید کے حوالے سے کچھ جو ہمارے ہاں پائے جانے والے اشکالات ہیں آج کے اس درس میں میں کچھ ان کا تذکرہ کروں گا, تاکہ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماحول میں عقیدہ توحید کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ان کا ازالہ ہوتا چلا جائے. چونکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شرکیہ عقائد کے حامل ہیں تو وہ عقیدہ توحید کے نام پر یہاں سیمینار کر رہے ہیں, جس کا استفان کا چوتھا سیمینار ہوا ہے, تو جس کے اندر وہ اپنے شرکیہ عقائد کو توحید کا لبادہ جو ہے نا وہ پہنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو بھائیو بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو تمام انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اپنی قوموں کو پیش کیا. سورۃ انبیاء کے حوالے سے ہم نے ایک آیت کریمہ ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. تو اس لیے جو توحید الوہیت ہے اس میں لوگ زیادہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, چونکہ جو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو خالق مالک رازق مدبر الامور ماننا, اور تو اس توحید میں تو مشرکین مکہ بھی جو تھے نا وہ شرک نہیں کرتے تھے, وہ اس توحید کے قائل تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کئی صورتوں میں کہ اگر آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں کہ آسمان کا خالق کون ہے, زمین کا خالق کون ہے, مدبر الامور کون ہے, زندہ سے مردہ کو, مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے, تو یہ کفار اور مشرکین بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس معنی کی آیات قرآن حکیم میں بہت ہیں جن کا میں نے اپنی کتاب کلمہ گو مشرک کے اندر بھی جو ان آیتوں کو جمع کیا ہے. تو اس میں تو مشرکین عرب کو بھی اختلاف نہیں تھا. تو اکثر صوفی لوگ ہمارے ہاں جو توحید بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمارے افعال ہیں, اعمال ہیں, عبادت کے ذیل میں آتے ہیں, تو وہ اکیلے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سر انجام دینا, یہ جو توحید الوہیت ہے, تو اس توحید کی طرف بلانے کے لیے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا گیا. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو عبادت کے ذیل میں آتے ہیں اور لوگ ان کو عبادت قرار نہیں دیتے اور غیر اللہ کے لیے کیے جا رہے. مثال کے طور پر عبادات میں سے اہم ترین عبادت جو ہے یہ دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادة, کہ دعا ہی جو ہے نا یہ عبادت ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم جو ہے نا میری عبادت کرو اور مجھے پکارو. قال ربكم ادعوني, تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو. ان الذين جو نا يستكبرون عن عبادتي, یقینا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے یعنی انکار کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے, سید خلون جہنم داخل, خار ہو کر جہنم داخل ہوں گے. اس موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو فرمایا قال ربکم ادعونی، یہ ادعونی کو آگے اسی آیت کے اندر فرمایا عبادتی، یعنی اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا ہی جو ہے نا یہ عبادتی ہے، میری دعا اور پکار جو ہے یہ میری عبادت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر امت کو یہ بات بتائی کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. اب بہت سارے لوگ مشکلات اور مصائب میں، پریشانیوں میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے اپنی مشکلات اور مصیبتوں میں ما سوا اللہ کی پکار کرتے ہیں. جس طرح کے بعض لوگ مثلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللہ کا فی المصائب، کہ تم علی کے نام کی ندا دو، ناد علی کو ندا دو، علی کو پکارو، تجد ہو اون اللہ کا فی المصائب، تو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں علی کو مددگار پاؤ گے. تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکلات اور مصائب میں پکارنا اور ان کے نام کی ندا دینا تو یہ دعا ہے ان کے نام کی، اور یہ دعا عبادت ہے. تو عبادت جب ایک اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے تو اللہ کے سوا پکار کسی کی کس طرح جو ہے نا وہ جائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کے نام کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے سوا کی ندا دیتے ہیں. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے پہنچیے. اب بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی سکرینوں کے اوپر اس طرح کے شرکیہ نعرے لگائے ہوتے ہیں، بعض کسی نے اوپر ناد علی لکھا ہوتا ہے، کسی نے جو ہے نا وہ ادرکنی فی سبیل اللہ لکھا ہوتا ہے، کوئی اغثنی یا رسول اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میری فریاد جو ہے نا وہ پوری کیجیے، میری داد رسی کیجیے. تو یہ دعا اور پکار جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا جب کسی کی جائز نہیں تو اللہ کے سوا کسی کی پکار بھی نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں یہ سبق دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یقیناً تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم کسی کو نہ پکارو. اسی طرح نظر و نیاز جو ہے یہ عبادت ہے. اب لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بھی عبادت جی نہیں کر رہے. اب نظر و نیاز عبادت ہے. خود فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے. جس طرح کے در مختار جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے کتاب الصوم کے آخر میں ہے، البحر الرائق شرح کنز میں بھی ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ نظر مانتا ہے کسی دربار پر، آستانے پر، مزار پر، اور نظر مانتے ہوئے یہ کہتا ہے اس صاحب مزار کو کہ اے میرے فلاں آقا، فلاں سردار، ان ردہ غائبی او شفا مریضی، اگر میرا فلاں شخص جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، ہمارا فلانا بندہ بیمار ہو گیا، اس کو جو ہے نا وہ شفا مل جائے، تو میں تیرے آستانے پر آ کر یا تیرے مزار پہ آ کر اتنی نظر و نیاز دوں گا، یا دیے میں تیل ڈال دوں گا، یا یہاں چراغاں کروں گا. تو اس طرح کی نظر مانتا ہے تو ان فقہ حنفی کی معتبر کتب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی یہ نظر بالاتفاق باطل اور حرام ہے. اب اس کی وجہ کیا بیان کی ان کے فقہا نے؟ وجہ یہ بیان کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظر ہے، اور نظر جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں. جب عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں تو اللہ کے سوا نظر کس کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ نظر میت کے لیے مان رہا ہے، جو بھی قبر میں پڑا ہے، اور میت جو ہے وہ ان المیت لا یتصرف فی الامور، میت جو ہے وہ کسی بھی کام میں تصرف کا، اختیار کا حق نہیں رکھتی. تو جب وہ مردہ ہے، میت ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس کے نام کی نظر مان، تو فقہائے اناس بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نظر لغیر اللہ ہے اور عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تو غیر اللہ کی نظر مان کر گویا اس کی عبادت کر رہے، اس لیے باطل اور حرام ہے. تو یہ لوگ اس طرح کی عبادات جو ہے نا وہ غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں اور اس کو عبادت کا نام نہیں دیتے. تو عبادت کا نام نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ عبادت کے ذیل میں ہی آتی ہیں. جب یہ عبادت کے ذیل میں آتی ہیں تو ان کو کوئی شخص عبادت کہے یا نہ کہے، وہ عبادت ہی شمار ہوگی. تو اس طرح کا شرک جو ہے یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں دیش کثیر تعداد میں موجود ہے، اور لوگ جو ہیں اس طرح کا شرک کیے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ توحید بنا کر جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے دلائل وضع باقاعدہ کیے جاتے ہیں اور غلط قسم کے استنباط کر کے قوم کو جو ہے نا وہ توحید سے جو ہے نا پھیر کر برگشتہ کر کے شرکیہ امور میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے کچھ بنیادی شکوک و شبہات ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک ان کا جو بڑا شبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مشرکین عرب تھے نا، وہ جن کو پکارتے تھے ان کو الہ اور معبود مانتے تھے، تو الہ اور معبود مان کر کسی کو پکاریں تو یہ شرک ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کر، اللہ کا مقرب بندہ سمجھ کر، اللہ کی جانب و عطا سے اور اس کے اذن سے دینے والا مان کر سمجھ کر پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کیا جائے جو عبادت کے ذیل میں آتا ہو، تو اس کو کوئی شخص جو ہے نا وہ معبود اور الہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اس کے حق میں اس کا الہ اور معبود ہی کاؤنٹ اور شمار ہوگا۔ اس کی دلیلیں میں ایک دو عرض کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں اور مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، اور یہ ہماری جو کتاب التوحید ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس پلٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بیر کا درخت ہے۔ اب وہ جو بیر کا درخت ہے اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ یہ انوات لفظ جو ہے یہ نوتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ تو وہ لوگ درخت کے ساتھ، اس بیر کے درخت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنا اسلحہ اور دیگر سامان لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ برکت پیدا ہو، تو تبرک حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کام کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس طرح جن کا ذات انوات ہے نا، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح کا ان کا ذات انوات ہے اس طرح کا ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ سبحان اللہ، تم نے تو ایسی بات کہی جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، کہ ان کا جس طرح الہ اور معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک الہ اور معبود جو ہے نا وہ بنا دیجیے۔ اب آپ ذرا غور کریں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے لیے کوئی ایک الہ ایک اللہ جو ہے نا وہ مقرر کر دیجیے، بلکہ انہوں نے کہا جیسے ان کا بیر کا درخت ہے ذات انوات، ایک ذات انوات ہمارے لیے بنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذات انوات کے بارے میں سوال ہوا تھا اس کو الہ اور معبود بننا ہی قرار دیا، فرمایا کہ تم نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا۔ حالانکہ صحابہ اس کو معبود نہیں کہہ رہے، لیکن وہ معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ تبرک حاصل کرنا اور اس کے ساتھ اسلحہ تو لٹکانا اور سمجھنا گیا ہماری حاجات پوری ہوں گی، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ اور معبود بننا ہی قرار دیا ہے۔ دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تقریباً بے شمار تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے، اور بالخصوص میں اس موقع پر عرض کرتا ہوں کہ بریلوی علماء کی تفاسیر میں سے تفسیر تبیان القرآن جو علامہ غلام رسول سیدی بریلوی کی تفسیر ہے، اور تفسیر ضیاء القرآن جو کرم شاہ بھیرے والے کی جو ہے نا وہ تفسیر ہے، ان دونوں تفسیروں میں اور ترمذی میں اور تقریباً جتنی پیچھے آئمہ کبار کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں سب میں یہ روایت ذکر کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادیب الحاتم جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو عدی بن حاتم نے اپنے گلے میں سونے یا چاندی کی سلیب ڈالی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ الق ان کا حاض الوسن، یہ جو بت تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے نا سلیب، اس کو اتار پھینکو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. یہ جو ترجمہ علماء اور پیر، یہ بھی علامہ غلام فضل سعیدی نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، راہب کا ترجمہ اس نے پیر کیا، اور اخبار جو ہے حبر کی جمع، اس کا معنی اس نے علماء کیا ہے، کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. اب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنایا تھا، لیکن عدی بن حاتم نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ان کو اپنا الہ اور رب نہیں بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء اور پیر جن چیزوں کو حلال قرار دے دیتے تھے تم ان کو حلال تسلیم کرتے تھے، یا جن چیزوں کو وہ تمہارے لیے حرام قرار دیتے تھے کیا تم ان کو حرام مانتے تھے؟ تو کہنے ہاں یا رسول اللہ، یہ تو اسی طرح ہے. تو آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کو الہ اور معبود بنانا ہے. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے علماء اور پیروں کو رب بنایا، حالانکہ ابھی یہ بات نہیں مانتے تھے. جس طرح آج کل ہمارے یہ بریلوی لوگ یہ نہیں مانتے کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ پیروں کو اور اپنے جو ہے نا آستانے اور مزار والوں کو الہ نہیں مانتے، تو یہ بھی کہتے ہیں الہ نہیں مانتے. عدی بن حاتم نے بھی کہا ہم تو انہیں رب نہیں بنایا، لیکن چونکہ وہ حلال و حرام کا جو اختیار تھا وہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں میں بانٹا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے اور عمل کی وجہ سے ان کو کہا کہ یہ ان کے الہ اور معبود ہیں. تو لہذا جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے جو صفات ہیں، اس کے احکامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں جب تسلیم کر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ اس کے حق میں اس کا الہ اور معبود ہی شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس کو اپنا الہ اور معبود نہ کہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مان کے پکاریں دعا کریں تو پھر شرک ہوتا ہے، تو یہ شبہ بھی قرآن و سنت کی نصوص کی روح سے بالکل زائل ہو جاتا ہے. کہ اور دوسرا شبہ ان کا یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو واجب الوجود مانا جائے تو پھر شرک ہوتا ہے. واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسی اکیلی ذات ہے جو اپنا وجود خود قائم رکھے ہوا ہے، اور اپنے سوا کے جو کائنات کا وجود بھی اس کے وجود کے ساتھ قائم ہے. یعنی اللہ نے اپنے آپ کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، اور ما سوا اپنی مخلوق کو جو ہے نا وہ بھی اس کو قائم کرنے والا وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اگر کسی کے بارے میں کوئی شخص یہ عقیدہ بنائے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر شرک ہوتا ہے. تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ جو تعریف کرتے ہیں شرک کی، تو یہ بھی انہی لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے. بریلویوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دیوان محمدی، یہ وہ کتاب ہے کہ بریلویوں کا یہ جو عالم تھا جس کو وہ غزالی دورہ کہتے ہیں، احمد سعید کاظمی، پیچھے جس کا بیٹا حامد سعید کاظمی وزیر مذہبی امور بھی رہا، جس کا کیس آج سکنڈل جو چل رہا ہے، تو وہ احمد سعید کاظمی جو تھا جو غزالی دورہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس نے دیوان محمدی جو کتاب ہے اس کے اوپر باقاعدہ تقریر لکھی، اور اس کو کہا کہ یہ عقیدہ وحدت الوجود کے اوپر بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس میں ساری یہی بحث کی گئی ہے. تو اس دیوان محمدی کے اندر یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی، ہمارے پاس اس کے تین ایڈیشن ہیں مختلف، تینوں مختلف ایڈیشنوں میں یہ بات جو ہے نا وہ موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ظہورش حادث و ذاتش قدیم است، ظہورش حادث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ تو نیا ہے، وہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن ذاتش قدیم است، آپ کی ذات قدیم ہے. تو یہ قدیم کی اصطلاح اللہ کے لیے بولتے ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ جو نا قدیم ہے, باقی سب حادث ہیں. جو حادث ہوتا ہے اس کو فنا اور زوال ہوتا ہے, جو قدیم ہے اس کو فنا اور زوال نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر یہ قدیم قرار دیتے ہیں تو یہ واجب الوجود ہونا ہے. تو ان کے اعتبار سے بھی پھر بھی یہاں پر ان کے ہاں شرک موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات کو جس طرح اللہ واجب الوجود ہے, اللہ کے رسول کی ذات کو بھی واجب الوجود اور قدیم مانے بیٹھے ہیں. تو یہ جو مشرکین عرب تھے ان کے اوپر بھی یہ چیز سیٹ نہیں آتی. عرب کے مشرک اپنے الہ اور معبودوں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے. اس بات کا باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں. کیونکہ عرب کے لوگ تو اپنے الہ اور معبودوں کو سفارشی مانتے تھے, وہ مستقل اور بالذات ان کو قطن تسلیم نہیں کرتے تھے. کیونکہ وہ کہتے تھے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو سفارشی مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو واجب الوجود نہیں مانتا, وہ تو اس کو نہ مستقل بالذات سمجھتا ہے, وہ تو ایک واسطہ اور وسیلہ قرار دے کر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جا رہا ہے. تو یہ تو اصطلاح ان کی جو ہے نا بنائی ہوئی, یہ تو مشرکین مکہ کے اوپر بھی فٹ نہیں آتی. اس اعتبار سے وہ لوگ بھی مشرک نہیں ٹھہرتے. اسی طرح ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نے من دون اللہ کی جو اصطلاح قرآن میں بولی ہے یہ اصطلاح بتوں کے لیے ہے, اس میں اولیاء اللہ اور اس طرح انبیاء اللہ یہ نہیں آتے. کہتے ہیں وہ تو اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, وہ تو اللہ کا غیر اور اللہ کے سوا نہیں ہیں. تو یہ بات بھی ان کی قرآنی نصوص کے بالکل خلاف ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں جو ہے نا اولیاء کو, علماء کو اور انبیاء کو من دون اللہ ہی قرار دیا, ما سوا اللہ قرار دیا ہے, ان کو اللہ نہیں قرار دیا. جس طرح بھی جو میں آیت کریمہ سورۃ توبہ کی ذکر کر رہا تھا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے نا. تو بھائیو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے شبہات میں اسی طرح ایک یہ تیسرا شبہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں اولیاء کرام اور انبیاء نہیں آتے, اس میں صرف جو ہے نا وہ بت مراد ہیں. تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے, کیونکہ قرآن کے بھی جو آیت میں ذکر کر رہا تھا اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ. اب ذرا غور کیجئے سورۃ توبہ کی آیت پر, احبار حبرن یا حبرن کی جمع, یہ علماء, رہبان راہب کی جمع جس کا معنی پیر اور پادری. تو اب علماء اور پادری تو بت نہیں ہیں, لیکن قرآن پاک ان کو من دون اللہ کہہ رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ. اسی طرح دوسری آیت کریمہ وہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ جس میں انبیاء اور رسل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب, حکمت اور نبوت سے نوازا ہو کہ ان یقول للناس, وہ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ, تم اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ میرے بندے بن جاؤ, ہماری عبادت کرنے والے بن جاؤ. اب من دون اللہ میں یہاں اللہ نے ایسے بشر کا ذکر کیا جس کو کتاب, حکمت اور نبوت ملی. انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر من دون اللہ ہی قرار دیا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو الہ اور معبود تم بنا لو. یہاں پر سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ وحدہ لا شریک نے من دون اللہ قرار دیا. تو یہاں سورۃ مائدہ کی آیت ہے, سورۃ آل عمران کی آیت ہے, سورۃ توبہ کی یہ جو آیت ہیں ان میں علماء, اس طرح انبیاء اور اس طرح اولیاء, رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ اور پیر اور پادری, سب کو اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ قرار دیا. تو قرآن پاک کی یہ آیات ان کے اس عقیدے کی بڑی واضح تردید کرتی ہیں کہ من دون اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سوا پوری کائنات داخل ہے. اسی طرح ان کے جو شبہات ہیں ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ندا ہے نا لغیر اللہ یہ عبادت کے ذیل میں نہیں آتی, چونکہ مدد جو ہے یہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی کرتے ہیں, تو مدد کا مسئلہ اس شرک میں نہیں آتا. تو یہ بات بھی ان کی بالکل غلط ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر جو ہے وہ سورۃ انفال میں بدر کا تذکرہ کیا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا من نصر الا من عند اللہ, کہ نصرت اور مدد جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ دو طریقے سے مدد کرتا ہے بندے کی, ایک تو یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اسباب سے ماورا ہو کر بھی مدد کرتا ہے. مطلب بدر میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کا جانا, اس طرح اسلحے کا لے کر جانا اور دیگر اسباب اور ذرائع یہ بھی پیدا اللہ نے کیے, تو بھی اسباب کے ساتھ بھی مدد اس نے کی. اور دوسری مدد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب بظاہر کوئی جو اسباب نہیں تھے, ملائکہ وغیرہ کو بھی بھیجا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو اسباب اور ما بغیر اسباب کے ہر دو لحاظ سے نصرت اور مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اور سورۃ انفال کی آیت کریمہ اس بات پر نص قطعی ہے ومن نصر الا من عند اللہ, یہ نصر اور مدد جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو یہ چاند ایک ایسے شبہات ہے. ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اس امت میں تو شرک ہو سکتا ہی نہیں ہے, اور وہ بخاری شریف کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو نا وہ شرک کرو گے. تو ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جو امت ہے میری امت ہی مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آپ ذرا جو ہے نا اس بات کے اوپر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے, اس کا یہ معنی نہیں کہ امت میں شرک ہوگا ہی نہیں. اس کے آئندہ حدیث نے دو معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ میری امت مجموعی طور پر ساری کی ساری مشرک نہیں ہوگی. یہ معنی ابن حجر نے فتح الباری میں, علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں, علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں, اسی طرح الکوثر الجاری میں علامہ قورانی نے, اور بریلوی علماء میں سے خود غلام رسول سعیدی نے بخاری کی شرح جو اس نے لکھی ہے نعمت الباری اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے, اس ترجمے میں بلکہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے. یہ تم سب کا جو ترجمہ کر کے ائمہ حدیث کی شرح کے موافق, تو یہ بات ثابت کر دی اس نے کہ امت کے تمام افراد مشرک نہیں ہوں گے, امت میں سے بعض افراد مشرک ہوں گے اور کچھ بعض عقیدہ توحید پر ہوں گے. تو وہ اسے نعمت الباری کے اندر بھی باقاعدہ اس نے اقرار کیا, بلکہ صاف لکھا کہ امت کے بعض افراد جیسا کہ مشرک ہو گئے. یہ عبارت بھی اس کی فتح نعمت الباری جو ہے شرح صحیح بخاری میں موجود ہے. دوسرا معنی ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا, علامہ قورانی نے بخاری کی جو شرح ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب صحابہ کرام کو تھا, تو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی جو ہے نا وہ مشرک نہیں ہوا, کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اس لیے دونوں اعتبار سے کہ کوئی یہ صحابہ کو خطاب ہو تو صحابہ میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا, اور اگر امت مجموعی کو خطاب ہو تو مجموعی امت بھی ساری کی ساری امت مشرک نہیں ہے, بلکہ امت میں سے بعض افراد جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں, جس طرح کہ آج کل بھی امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ موجود ہے جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی, یہ بات ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, یہ ابو داؤد وغیرہ میں, مسند احمد میں, کہ لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من امتی بالمشرکین, اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل جو ہیں مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے, وتعبد الاوثان, اور بت پوجنا شروع کر دیں گے. بت پوجنے کو تو یہ بھی شرک کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض افراد جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے اور مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے, تو یہ جو قبر پرستی ہے یہ بھی بت پرستی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو معلوم ہے جب قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے تو قبر بھی بت بن جاتی ہے، ورنہ آپ نے یہ نہیں کہنا تھا لا تجعل قبری وثناً یعبد. تو اس لیے یہ جو قبروں کے اوپر جا کر یہ معاملات ہوتے ہیں، عبادات والے نظر و نیاز لوگ چلاتے ہیں، صاحب قبر کو پکار کر جن اس کے آگے اپنی حاجات رکھتے ہیں، یہ سب عبادات کے ذیل میں آتی ہیں اور قبر پرستی ہے. جب قبر پرستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی جو ہے نا وہ بتایا ہے، تو قبر بھی بت بن جاتی ہے. تو بت پرستی تو بال اتفاق بریلوی اور اہل حدیث اور دیوبندی علماء سب کے ہاں شرک قرار پاتی ہے. تو اس لیے امت کے اندر جو ہے نا وہ افراد موجود ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امت میں قبائل مشرکین اس کے ساتھ الحاق کریں گے. تو اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال بالکل غلط ہے جو فرمایا کہ میری مجھے ڈر نہیں. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ آپ یہ بخاری وغیرہ ما خاف علیکم الفقر، اس معنی کی حدیث ہے کہ مجھے جو نا وہ ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر فقر کا. تو کیا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ میری امت فقیر نہیں ہوگی؟ حالانکہ امت کے اندر تو کتنے لوگ ہیں جو فقیر ہیں، در در پہ مانگنے والے لوگ ہیں. تو ما اخشى علیکم الفقر یا ما خاف علیکم الفقر، مجھے تمہارے پر فقر کا خدشہ اور ڈر نہیں ہے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ مجموعی طور پر پوری امت جو ہے نا وہ فقیر نہیں بن جائے گی، جیسے وہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی کا مطلب ہے. اگر یہ معنی کرے کہ بالکل یہی جو ہے نا وہ شرک کا ڈر نہیں، تو ادھر بھی پر یہی معنی کر لو کہ بالکل یہ مجھے اپنی امت کے اوپر فقر کا ڈر نہیں ہے. حالانکہ کتنے لوگ ہیں آج، کتنے ممالک ہیں جو معیشت کے اعتبار سے جن کا دیوالی آ چکا ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، ہر لحاظ سے جو ہے نا معیشت تباہ ہوئے جا رہی ہے. بجلی کا فقدان، گیس کا فقدان، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ فقر اور محتاجی تو امت کے اندر موجود ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت جو ہے نا فقیر ہو جائے گی. اس بعض فقیر ہوں گے، ایسے ہی جو ہے نا پوری امت مشرک نہیں ہوگی، بعض لوگ شرک کرنے لگ جائیں گے. تو کئی لوگ اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیثیں تو صحیح ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ قرب قیامت کو جو ہے نا وہ شرک ہوگا، اس سے پہلے امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ شبہ بھی بالکل کہتے ہیں قرب قیامت کی کیا بات ہے، کیا اس وقت جو ہے نا وہ قبر پرستی یا یہ موجود نہیں ہے؟ قبروں کے اوپر جو جتنے عرس میلے لگتے ہیں اور لوگ میلوں پہ جاتے ہیں، وہ جا کر نذرانے چڑھاتے ہیں، وہاں پر جو جانوروں کے نذرانے بھی ہوتے ہیں، دیگر مال و متاع کے نذرانے بھی ہوتے ہیں. نظر جو مانی جاتی ہے اس کو تو خود انفی فقہا نے یعنی وہ عبادت سے تعبیر کی ہے، جس طرح میں پہلے آپ کو یہ در مختار اور البحر الرید شراکند اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بات عرض کر چکا ہوں. فتاوی شامی میں بھی یہ بات موجود ہے. تو جب نظر غیر اللہ جو ہے یہ بت کے یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے، تو نظریں نہیں آتے تو آج بھی لوگ چڑھاتے ہیں، بلکہ کتنے یہ مانگنے والے آتے ہیں اور یہ نعرہ عام ہے نظر اللہ نیاز حسین. جب نظر اللہ نیاز حسین ہے تو یہ خالص نظر لغیر اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ شرک ہے اور عبادت لغیر اللہ ہے. تو شرک آج بھی موجود ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ کہ جان چھڑائی جا سکتی قرب قیامت کو شرک ہوگا عرب نہیں ہے. تو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں شرک اصغر مراد ہے ساری آیتوں اور حدیثوں سے. اگر یہ شرک اصغر مراد ہے تو آپ قبر پرستی جو عبادت سے نا اس کو تعبیر کرتے، شرک اصغر تو ریاکاری ہے. تو آپ نے تو فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری جو ہے نا وہ قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. جب قبر کی عبادت جو ہے وہ عبادت کے ذیل میں اور ریاکاری کے ذیل میں نہیں کہ چھوٹا شرک قرار پائے، یہ عبادت ہے. اور عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کرنا یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر تو اگر کسی آدمی کے اندر جو موانعات کفر موجود نہ ہو اور اس پر اتمام حجت وغیرہ ہو جائے اور پھر بھی شرک اکبر کا مرتقب ہو، شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس طرح کے شکوک و شبہات جو نا وہ بعض افراد معاشرے میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ سارے شبہات کی حد تک ہیں. میں نے بڑی دفعہ غور کیا، اگر آپ قرآنی آیات کے اوپر احادیث کے اوپر غور کرو گے، جس آیت حدیث سے یہ شرک کرنے والے لوگ استدلال کریں گے اس کے سیاق و سباق میں جو ہے نا بقیر اس کا جواب موجود ہوگا. میں نے ایک بار پڑھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اردو میں، اس کا مقدمہ دیکھ رہا تھا. تو اس کے اندر لکھا تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے، ہر مذہب کے لوگوں سے آپ نے بات کی، تو آپ کا مناظرے میں امام کون ہے؟ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا کہ میرا مناظرے میں امام اللہ کا قرآن ہے. کہ جہاں سے باطل پرست لوگ جو ہے نا کوئی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کے سیاق و سباق میں غور کیا جائے تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی رکھا ہوتا ہے. اس لیے قرآن و سنت کی نصوص میں جو ہے نا وہ جو یہ لوگ تحریفات کر کے تو اپنی بات کر سکتے ہیں, لیکن صراحتاً کوئی آیت کوئی حدیث ان کے عقیدے کے اوپر قطعاً دلیل نہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی, جسے پہلے میں نے عرض کیا تھا, اسماء اور صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ اسماء و صفات کی توحید بالخصوص جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب و توحید میں بیان کی. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کو غیروں میں بانٹے بیٹھے. تو مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے, یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سما کے اوپر اس کی دلالت ہے, اور اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ہے کیونکہ یہ متعدی ہے, اور اس میں بندے جب اللہ کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنتا بھی ہے. اب لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ سمیع ہے اس طرح, کیونکہ ایک لفظ سمیع انسان کے لیے بھی قرآن میں آیا, لفظی مشارکت تو اس میں موجود ہے کہ اللہ نے سورۃ داہر میں کہا کہ میں نے اس کو سمیع و بصیر بنایا, لیکن معنوی طور پر دونوں میں ایک جیسی مشارکت قطر نہیں ہے, بہت فرق ہے. انسان کی سماعت ایک خاص حد تک, بصارت ایک خاص حد سے آگے تجاوز نہیں کرتی, اور اللہ وحدہ اور انسان کی بصارت بھی عارضی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا سننا, اس کا دیکھنا جو ہے نا, یہ بالکل دائمی اور قطعی ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے, ہر وقت ہر کسی کو دیکھتا ہے, کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے لفظ جو ہیں وہ جب انسان کے لیے بولے جاتے ہیں یہ لوگ ان کا وہی معنی اور مفہوم جو اللہ کے لیے ہوتا ہے بندوں کے لیے ماننے بیٹھے. اب ایک شخص جو ایک صاحب قبر کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے اپنی آجات رکھتا تو یہی سمجھ کے پکارتا ہے کہ یہ جو اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشار حاجت روا مانا جاتا ہے نا, یا مدد کرنے والا سمجھا جاتا ہے. تو یاد رکھو اس میں یہ تین چیزیں ضرور تسلیم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت بھی اس کو پکارا جائے پکار کو سنتا ہے, دوسری بات وہ سن کر جو ہے نا وہ اس کو قبول کرتا ہے, اور تیسری بات وہ مدد کرنے کے اوپر قادر بھی ہوتا ہے کہ وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ جو شبہات ہیں نا, یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کسی کے لیے یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے, یہ بھی قرآن پاک کے خلاف ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر کوئی رشد و ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جس وقت بھی کوئی پریشانی مصیبت ہو اپنے اللہ ہی کو پکارے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے. جس طرح سورۃ مجادلہ جو اس کی پہلی آیت کریمہ میں یہ بات بھی تفصیل تین لفظوں سے سامنے آئی, اسم اور لفظ سمیع سے موجود ہے. اور دوسری بات اللہ وحدہ لا شریک جو ہے نا وہ سنتا ہی نہیں, صرف فرمایا کہ میں قبول بھی کرتا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا تو مجھے پکارو استجب لکم, میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. تو اور اسی طرح وہ دینے پر قادر بھی, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اللہ تعالیٰ کے سوا اب میں آپ کو مثال دوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑی کوئی مثال تو نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دینے پر, یا کہ جو نا اپنے کام خواہش کے باوجود بھی کرنا چاہیں تو بعض مواقع ایسے ہے کہ ان پر بھی ان کو قدرت نہیں تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منا کے میدان میں تھے, تو ایک سانپ اوپر سے گرا نا تو بیٹھ پہاڑ کی چوٹی سے, تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو. تو صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ بڑی مارنے کی کوشش کی, بھاگا اور وہ ایک بل میں داخل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچا لیے گئے جیسا کہ وہ تمہارے شر سے بچایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا اس کو مار ڈالو, صحابہ نے بھی پوری کوشش کی اس کو مار ڈالنے کی, لیکن حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اس کو مارنے پر قادر نہیں ہوئے. تو یہ ایک سانپ مارنے کے اوپر قدرت نہیں, باوجود اس کے کہ رسول اللہ کا حکم بھی تھا. صحابہ جو ہے وہ بعد والے تو سارے اولیاء مل کر بھی اور ایک صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, تو ایک سانپ مارنے کی جن میں اندر قدرت نہیں تھی ان کو پوری کائنات تسخیر کرنے والا کیسے مانا جائے. ایسی نسائی میں حدیث ہے رسول اللہ کی جو انگوٹھی تھی وہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء استعمال کرتے چلے آئے. حضرت عثمان کا زمانہ جب آیا تو وہ چونکہ لوگ بہت زیادہ انگوٹھی کا استعمال بھی زیادہ تھا, تو انہوں نے اپنے غلام کو دی کہ اس انگوٹھی, تو وہ ان سے کہیں جو ہے وہ بیر عریس جو کنواں تھا اس کے اندر گر گئی. تلاش بسیار کے باوجود صحابہ کو انگوٹھی نہیں ملی, تو اگر وہ قادر ہوتے مصیبت یا مدد کرنے پر ان کو طاقت ہوتی تو کم از کم رسول اللہ کی انگوٹھی جو ان کے ہاتھوں گم ہو گئی اس کو تلاش کر لیتے. ایسے بہت سارے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سمیع اس کا نام ہے, سما والی صفت ہر وقت ہر کسی کی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور پھر سن کر جو ہے نا بندے کی حاجت پوری کرنا بھی یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہی اوصاف ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے اندر یہ لوگ شرک کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو دینے والا مانا تو علی اجویری کو بھی دینے والا جو ہے نا وہ داتا قرار دے رہے, لیکن موتی اللہ وحدہ لا شریک کے جو ہے نا وہ اسماء میں آتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے. عطا کرنا اس کی صفت ہے, انہا آفینا کل کوثر, اور اس کا اثر اس کی مخلوق پر بھی ہوتا ہے صفت کا, کہ بندے جو ہیں جو مانگتے ہیں تو اللہ ان بندوں کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہے نا یہ بھی ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں مانے اور مخلوق میں مان کر جو ہے یہ شرک کے راستے ہموار کیے جا رہے. صحیح بخاری کی کتاب التوحید جو ہے اس کے اندر جو ہے نا امام بخاری علیہ الرحمہ نے عقیدہ توحید کو بھی تفصیل بیان کیا. آج چونکہ ہم نے حدیث کو ذکر نہیں کی اور بخاری کی جو اگلی پڑھنی تھی اس کی وجہ سے رب یہ کہ ہم جس جگہ پر ہیں یا ہم بالکل اندھیرے میں بیٹھے اور نہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے, تو آج میں نے یہ ارادہ کیا چلو یہ جو شبہات اور شکوک نئے نئے چھوٹے معاشرے میں موجود ہیں ان پر تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے. تو انشاءاللہ عزیز اگلے درس میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل بھی درس ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کل یا پرسوں, تاکہ اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی پڑھی جا سکے, جو آپ کے سوالات ہیں مزید ان کو جو ہے نا سنا بھی جا سکے اور اس کا حل تلاش کیا جا سکے. تو آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی پہلے میں نے عرض کیا تھوڑی سی پرابلم اور پریشانی ہے, تو دعا کی درخواست بھی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آپ کے مزید تفصیل کے ساتھ سوالات بھی ہو جائیں گے اور مزید جو احادیث ہیں آگے وہ پڑھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے, اللہ وحدہ لا شریک ہر طرح کے کفر و شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور جتنے بھی باطل ادھیان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے تو توحید اور سنت کے اوپر قائم رکھ کر ہی لے کر جائے اور اخلاص نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.